الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوا کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی ہوا کرتی ہیں، ان کے جوابات بھی ہوا کرتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے احرام کی پابندیاں۔ اب احرام کی پابندیوں سے متعلق بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ کون کون سی باتیں احرام میں نہیں کرنی، کن باتوں کی ہمیں احرام میں اجازت ہے۔ یقین جانیے، احرام ایک ایسا لباس ہے جو نصیب والوں کو پہننے کو ملتا ہے۔ نت نئے لباس پہننے والے، بڑے مہنگے لباس پہننے والے بھی احرام جب پہنتے ہیں تو جو احرام پہننے کا لطف ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر تھوڑا سا غور کریں نا تو یہ پورا جو سفر حج ہے اس میں بہت سارے میسیجز ہیں، اس میں بہت سارے پیغامات ہیں۔ احرام پہن کر ہمیں کفن کی یاد آتی ہے، کیونکہ کفن بھی اسی طرح لٹھے کا ہوگا، کوئی اس کے اندر تراش خراش نہیں ہوگی۔ کروڑ پتی ہو یا غریب ہو، اسے بھی کفن ہی پہنایا جائے گا۔ اب وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے کونے کونے سے آئے ہوئے عازمین حج، جو مختلف بولی بولنے والے، مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے، مال و زر والے بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، صاحب اقتدار بھی ہوتے ہیں، عوام بھی ہوتے ہیں، خاص بھی ہوتے ہیں، عام بھی ہوتے ہیں، مگر سب کے جسم پر ایک ہی لباس ہوتا ہے۔ گویا یہ احرام ہمیں اپنے آخری سفر کی یاد دلاتا ہے۔ پھر اگر اور غور کریں تو عموماً حج میں اپنے گھر والوں کو، اپنے وطن کو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں، تو یہ چھوڑ کر جانا، یہ الوداع کہنا، یہ ان سے دوری اختیار کرنا، یہ اپنے گھر، اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہمیں آخرت کے سفر کی یاد دلاتا ہے۔ بندہ احرام پہنے تو اپنے کفن کو یاد کرے، گھر والوں کو چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو تو اس آخری سفر کی یاد کرے۔ پھر جب کعبہ مشرفہ پہ پہنچے تو جس طرح آج کعبے سے ملاقات کا موقع ملا ہے، اس دن کو یاد کرے کہ جب رب عز و جل سے ملاقات ہونی ہے، جب اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں پیش ہو کر اپنا حساب دینا ہے، وہاں جا کر بھی رو رو کر یوم حشر کی یاد کر کے اپنے رب سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ پھر اگر میدان عرفات کو دیکھیں تو میدان عرفات تو بالخصوص میدان محشر کی یاد دلاتا ہے۔ ایک ہی لباس ہے، ایک ہی نیت ہے، ایک ہی کلمہ ہے زبان پر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب میدان محشر میں ایک سما ہے نا، ایک میدان ہے، اور سارے لاکھوں حاجی وہاں جمع ہیں، مقصد ایک ہے، اپنے رب کو راضی کرنا۔ میدان محشر میں بھی سب جمع ہوں گے، یہاں تو چند لاکھ ہیں، وہاں تو سارے انسان جمع ہوں گے نا، اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا، حساب کتاب ہونا ہے، اور ایک جب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں میدان محشر کا، تو تصور تو نہیں جمایا جا سکتا، لیکن ایک ایگزامپل کے طور پر، ایک مثال کے طور پر میدان عرفات ایک مثال بنتا ہے کہ جب میدان عرفات کا یہ حال ہے تو میدان محشر کیسا ہوگا۔ وہاں جا کر اپنے رب کے حضور میدان محشر کی گرمی سے توبہ کرے، گرمی سے پناہ مانگے، اپنے رب کے عرش کے سائے کی التجا کرے، حساب کتاب میں نرمی والا معاملہ ہو، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، بلکہ بلا حساب داخل جنت کر دیا جائے۔ میدان محشر میں بھی پیاس لگنی ہے، عرفات میں بھی پیاس لگتی ہے، وہاں کی پیاس لگے تو دعا کرے اپنے رب سے، یا اللہ محشر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا۔ میرے پیارے اسلام بھائی، یہ سفر اگر اس طرح میسج لیے جائیں، اس سفر سے سیکھا جائے۔ اب مزدلفہ کی رات کو دیکھ لیجئے، بغیر بستر کے، بغیر گھر کے لاکھوں حاجی جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے لیٹے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو سو بھی جاتے ہیں، کنکریوں پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ اگر اس رات کا فلسفہ، اس رات کے میسج پر غور کریں تو ایک میسج یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے ایسے ہزاروں لاکھوں حاجی آتے ہوں گے جو نرم نرم بستروں پر، بڑے پوش بیڈ رومز میں سوتے ہیں، مگر وہ رات وہ بھی زمین پر گزارتے ہیں۔ تو اگر اسی رات کو یہ میسج لیا جائے کہ غریب بھی اس دنیا میں ہیں جن کے پاس گھر نہیں، کھلے آسمان تلے وہ روزانہ سوتے ہیں، ان کے پاس لیٹنے کے لیے بستر نہیں ہے، میرے رب نے مجھے اتنی نعمتوں سے سرفراز کیا کہ میں سردیوں میں بلینکٹ لے کر، رضائی لے کر اپنے گھر کو، اپنے کمرے کو گرم کر کے سو جاتا ہوں، ٹھنڈ ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے پاس ایئر کنڈیشن ہے، بہت سارے پنکھا چلاتے ہیں، مگر کچھ لوگ آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جو گرمی میں گرمی سہتے ہیں، سردی میں ٹھٹھڑ رہے ہوتے ہیں۔ مزدلفہ کی وہ رات ہمیں ان غریبوں کا احساس دلاتی ہے، مزدلفہ کی وہ رات ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ دیکھو اپنے غریب مسلمانوں کا خیال رکھو اور رب کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو رب عز و جل نے تمہیں اپنے گھر میں عطا کی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، منا کے ان خیموں میں رہنا ہمیں غریبوں کی رہائش کی یاد دلاتے ہیں، ہمیں سادگی کا درس دیتے ہیں۔ تو گویا اگر اس پورے سفر کو دیکھا جائے تو کہیں صبر کا درس مل رہا ہے، کہیں سادگی کا درس مل رہا ہے، کہیں غریبوں کی خدمت کرنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا درس مل رہا ہے، کہیں کفن کی یاد، کہیں قبر کی یاد، کہیں آخری سفر کی یاد، اور کہیں میدان محشر کی یاد ہے۔ تو اس سفر پر جائیے ضرور، مگر اپنی زندگی میں تبدیلی لائی۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ حاجی سفر پر جاتے ہیں اور وہاں جناب گھومنے پھرنے، بازار، شاپنگ، فضول باتیں، اس پہ وقت گزار دیتے ہیں، جیسے جاتے ہیں عموماً ویسے ہی واپس لوٹتے ہیں۔ لیکن یہ تمام باتیں اگر ذہن میں ہوئیں کہ رب سے ملاقات بھی ہونی ہے، اس ملاقات کو یاد کرے اس سفر کے دوران، مجھے بھی کفن پہننا ہے، یاد کرے احرام پہنتے ہوئے، مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، سب کچھ چھٹ جائے گا، گھر، فیملی، کاروبار سب چلا جائے گا، یاد کرے جب اپنے گھر سے سفر حج کو روانہ ہو کہ یہ بھی ایک سفر ہے اور وہ بھی ایک سفر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم اس سفر کی برکت سے ہمارا وہ سفر آسان فرمائے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم نے احرام کی پابندیوں کے بارے میں سننا، آئیے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سفر حج ہی سے متعلق۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کیا پڑھیں، کون سے وظائف پڑھیں، کچھ لوگوں کو وظائف یاد بھی نہیں ہوتے، دعائیں پڑھنا ان کے لیے دشوار۔ اس فضیلت میں ان کے لیے بھی میسج موجود ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا، بھائی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام دریافت کیا اور پھر کہا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا، سفر کے دوران میرے والد صاحب شدید بیمار ہو گئے، ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے، علاج معالجہ کیا مگر قضائے الہی سے وہ وفات پا گئے، یکایک ان کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں ترچی ہو گئیں اور پیٹ بھی پھول گیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور روتے ہوئے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اڑا دی، اسی پریشانی میں تھا کہ مجھے نیند نے آ گھیرا۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک انتہائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر معطر بزرگ تشریف لائے، میں نے ان کی زیارت کی، ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سونگی تھی۔ اب انہوں نے اپنا نورانی ہاتھ میرے والد کے چہرے پر پھیرا، دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی، آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے کے لیے پلٹے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا، عرض کی، حضور آپ کون ہیں جس کے سبب اللہ عز و جل نے میرے والد مرحوم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا؟ اب ان بزرگ نے کیا فرمایا، فرماتے، مجھے نہیں پہچانتے، میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہوں، تمہارے والد گناہگار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے تھے، جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی، بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ حقیقت میں بھی میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا اور پیٹ بھی اصلی حالت پر آ چکا تھا۔ سبحان اللہ، وہ کہتا ہے اس وجہ سے میں اب قدم قدم پر درود پاک ہی پڑھتا جا رہا۔ ہمیں بھی چاہیے درود پاک کی کثرت کریں، وہاں بھی اگر آپ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، ذکر و اذکار بھی کریں، مگر درود پاک کی کثرت بھی ضرور کریں۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، احرام کی پابندیاں آج ہمارا موضوع، احرام بھی ہمیں بہت کچھ میسج دیتا ہے، کفن بھی ہم نے پہننا ہے، احرام بھی ہم نے پہننا ہے، احرام پہنے تو اس کی یاد بھی آ جائے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حج کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں، جیسے رمی ایک چیپٹر ہے، وقوف عرفات ایک چیپٹر ہے، طواف ایک چیپٹر ہے، احرام، اس کی پابندیاں، اس میں جائز اور ناجائز کام، ان کی تفصیل سب سے زیادہ ہے. سب سے تفصیلی جو ہے وہ چیپٹر ہے اور بہت مشکل مسائل ہیں. اور بطور خاص جو احرام کے متعلقات ہیں، ہر دور میں ہی علماء کے درمیان زیر بحث وہ مسائل رہے ہیں. رہی بات یہ کہ احرام کے رموز و اسرار،
جی،
تو ہمارے فقہ کرام اور علماء دین نے بڑی ہی تفصیل سے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس پر کلام کیا. کسی نے اسے کفن کے مشابہ قرار دیا،
اللہ اللہ،
کہ جب بندہ احرام پہن کر سفر اختیار کرے تو یہ سمجھے میرا سفر آخرت ہے،
اللہ اللہ،
یا میری زندگی کا آخری سفر ہے. بعض نے کہا کہ یہ احرام کی جو بے سری چادریں پہننا ہیں، یہ در حقیقت ترک دنیا کا نام ہے، کہ بندہ اپنے ظاہر کو جس طریقے سے ترک کر رہا ہے، تمام اسباب ہوتے ہوئے زینت اور اچھا لباس، سب چیزوں کو ترک کر کے وہ سفر کی طرف گامزن ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے دل کو بھی دنیا کی یادوں سے ترک کرے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بسائے اور پھر اس کے گھر کی حاضری دے، جبھی جو ہے وہ قبولیت کے امکانات زیادہ ہوں گے. تو خیر، رموز و اسرار پہ تو بہت کچھ لکھا گیا ہے اور واقعی ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے. آج ہم فوکس کریں گے فقہی احکام کو.
ماشاءاللہ، احرام کی پابندیاں.
احرام کی پابندیاں،
جی.
احرام کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو.
صحیح.
تزلزل کی کیفیت ہو، وہ کیفیت ہو کہ جس کو انتہائی عاجزی یا انتہائی تواضع یا انتہائی جو ہے وہ لجاجت یا گڑ گڑانے کا جو انداز کہتے ہیں، وہ اس کی کیفیت ہو. تو جو احرام کی پابندیاں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کا تعلق انسانی بدن سے ہے،
ٹھیک،
اور دوسری کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہے،
ٹھیک ہے.
یہ دو مین پابندیاں شریعت مطہرہ نے جو احرام کی حالت میں آ جائے، جسے محرم کہتے ہیں، اس کے لیے بیان کی ہیں. اب جو انسانی بدن سے جن چیزوں کا تعلق ہے، ایک قسم بنی،
ٹھیک ہے،
انسانی بدن سے جس کا تعلق ہو وہ پابندیاں، جس کا تعلق وحشی جانور کے شکار یا اس کے متعلقات سے ہو، دوسری قسم،
ٹھیک.
اب جو پہلی کیٹیگری ہے، اس کی مزید پانچ قسمیں ہیں،
ٹھیک ہے.
انسانی بدن سے تعلق رکھنے والی پابندیوں کا تعلق یا تو زینت سے ہوگا،
ٹھیک ہے.
زینت میں تین چیزیں ہیں، خوشبو، مخصوص تیل اور مہندی یا خضاب،
ٹھیک ہے.
نمبر دو، لباس. نمبر تین، بال، میل اور ناخن، جو زوائدات ہیں. نمبر چار، ازدواجی تعلقات. اور نمبر پانچ، جوں مارنا یا پھینکنا.
ٹھیک،
یہ پانچ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے. اب ان کی پوری تفصیل ہے،
ماشاءاللہ.
اور ان ساری چیزوں میں،
یہ تو بڑا آپ نے کیٹیگرائز کر دیا، اگر واقعی اس کو نوٹ بھی کرتے جائیں ہمارے ناظرین اور غور سے سنتے جائیں تو بہت آسانی ہو جائے گی. جی مفتی صاحب،
اب جو پہلی چیز ہے زینت،
جی،
یعنی احرام ترک زینت کا نام ہے،
ٹھیک.
تو زینت کے اندر تین چیزیں شمار کی گئیں، خوشبو، مہندی
تیل،
اور مخصوص قسم کا تیل،
ٹھیک ہے.
مخصوص قسم سے مراد یہ ہے کہ جیسے زیتون کا جو تیل ہے، مطلقاً یہ ناجائز ہے،
ٹھیک ہے،
حرام ہے،
احرام کی صورت،
احرام کی صورت میں، احرام میں آنے
کے بعد، ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے تل کا جو تیل ہے، یہ بھی اسی حکم میں ہے،
ٹھیک ہے.
البتہ جو کڑوا تیل ہے، جیسے ہم سرسوں کا تیل کہتے ہیں، یا اور جو کڑوے تیل ہیں، یہ لگا سکتے ہیں، لیکن جو برانڈ کے تیل آتے ہیں ان میں خوشبو ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. بعض اوقات وہ اس کی کڑواہٹ یا اس کی بو مارنے کے لیے اس میں خوشبو ڈال دی جاتی ہے.
عام طور پر برانڈ کے جو تیل آتے ہیں تو اس میں تو خوشبو ہوتی ہے،
ٹھیک.
اور خوشبو بھی احرام کے مسائل کے اندر سب سے فوکیت رکھنے والا چیپٹر ہے.
یعنی شاید احرام کے جو مسائل حاجیوں کو پیش آتے ہیں، جس پر جرمانے ہوتے ہیں، اسے بڑا عنصر خوشبو ہی ہوتا ہے،
بڑا عنصر خوشبو. اب خوشبو جو ہے وہ جو عین خوشبو ہے ایک محرم کو اس سے بھی بچنا ہے، جن چیزوں میں خوشبو شامل ہے ان سے بھی بچنا ہے، اور کسی بھی طرح کی خوشبو کا معاملہ ہے اس کی پھر تفصیل ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر خوشبو اگر لگائی، اب اس کا فقہی حکم، خوشبو اگر لگائی
جی
جسے دیکھ کر لوگ بتائیں، زیادہ بتائیں کہ خوشبو زیادہ ہے،
ٹھیک ہے،
یا پھر یہ کہ عضو کے تھوڑے حصے پر یا کسی عضو کے یا کسی بڑے عضو جیسے سر، منہ، ران، پنڈلی وغیرہ میں تھوڑی خوشبو لگائی، یہ دو صورتیں بن جائیں گی،
ٹھیک ہے۔
خوشبو اگر بہت سی لگائی جسے لوگ دیکھ کر بہت بتائیں، اگرچہ عضو کے تھوڑے حصے پر لگی ہے، یا کسی بڑے عضو جیسے سر، منہ، ران، پنڈلی وغیرہ کو پورا سان لیا، کسی بڑے عضو کو پوری خوشبو لگا دی،
صحیح،
تو ان دونوں صورتوں میں دم آئے گا،
ٹھیک ہے۔
اگر تھوڑی خوشبو لگائی ہے یا عضو کے تھوڑے حصے میں لگائی ہے،
ٹھیک ہے،
تو صدقہ ہے،
ٹھیک ہے۔
مطلب پہلا تو اسٹیپ یہ ہے نا کہ خوشبو لگانا ہی حرام ہے،
ٹھیک ہے،
خوشبو سونگھنا بھی حرام ہے،
ٹھیک ہے۔
اب پھر اس کی جنایات کی تفصیل ہے، کتنی لگائی، کہاں لگی، کتنے حصے میں لگی، کثیر تھی، قلیل تھی، یہ سارے فقہی احکام ہیں۔
پہلے سے پوری کوشش محرم یا احرام کے باندھنے والے کرے کہ خوشبو سے بچے،
خوشبو سے بچنا ہے۔
اچھا خوشبو لگانا تو منع فرمایا، آپ نے سونگنا بھی منع ہے؟
سونگنا بھی نہ جائے۔
اچھا وہاں عطر کی بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں اور لوبان بھی جل رہے ہوتے، تو اس کے قریب پھر نہ جائے احرام کی حالت؟
دیکھیں تو اگر تو گلی سے گزرنا ہی گزرنا ہے تو چارہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خوشبو کی دکان میں اس لیے جاتا ہے کہ خوشبو سونگے گا، یہ بھی ناجائز ہے۔
اللہ اللہ۔
البتہ پھل وغیرہ کی جو خوشبو ہے
جی،
جیسے لیمو ہے، نارنگی ہے، گلاب ہے، ان کی جو خوشبو ہے یہ سونگنا بھی مکروہ ہے،
ٹھیک ہے، لیکن یہ کھا سکتے ہیں؟
یہ پھل کھائے جا سکتے ہیں،
پھل کھائے جاتے ہیں،
پھل کھائے،
ہاتھ میں بعض اوقات لگ جائے گی پھر اس کی خوشبو،
یہ جو لگ جائے گی اسے زائل کر لیے،
ٹھیک ہے،
سونگنا اس کا مطلب کہ جائز نہیں تھا،
ٹھیک ہے،
لیکن اب چونکہ یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے سونگ لے،
صحیح،
اس لیے زائل کر لے، اس کے لگنے پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
اسی طریقے سے خوشبو کے تعلق سے اگر اس نے جو ہے وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ خوشبو لکوڈ لگائی جاتی
جی
ہے، اگر بتی کے ذریعے اس نے پورا لباس جو ہے نا وہ پورا جی سان لیا اور تمام میں خوشبو رم دی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے،
ٹھیک،
یعنی دھوئیں والی خوشبو سے بچنا ہے، لکوڈ خوشبو سے بھی بچنا ہے، خشک صورت میں خوشبو اس سے بھی بچنا ہے،
صحیح،
خوشبودار صابن سے بھی بچنا ہے، خوشبودار جو ہے وہ ٹشو سے بھی بچنا ہے، خوشبودار اوڑھنے کی چادروں سے بھی بچنا ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی رات کو جسم پر لینے کے لیے کوئی چادر رکھی ہے، ٹھیک ہے،
اس پہ بھی خوشبو نہیں ہونی چاہیے،
چہرہ نہیں چھپاتا ہے، سر نہیں چھپاتا، اس پر بھی خوشبو نہیں ہونی چاہیے،
ٹھیک،
اسی طریقے سے جہاز میں خاص طور پر خیال کرنا ہے
جی،
ٹشو وغیرہ کے اندر۔ اب خوشبو اگر لگ جاتی ہے
جی
یا استعمال کر لیتا ہے یا سونگ لیتا ہے، سونگنے کے تو مسائل کم ہیں لیکن لگ جانے کے مسائل زیادہ ہیں، تو پھر یہ اپنی کیفیت کے مطابق پوچھے سوال کہ مجھے اتنی خوشبو لگی ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ ویسے رفیق الحرمین میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ
سوال و جواب کی
اور عصر حاضر کے جو مسائل ہیں، وہ خوشبو کے مسائل جو بہار شریعت میں بھی نہیں ہیں، وہ رفیق الحرمین میں موجود ہے، تو تفصیل کے ساتھ وہ پڑھ لیے جائیں۔ اچھا پھر ہے مہندی، مہندی بھی نہیں لگائی جا سکتی
چاہے وہ بغیر خوشبو والی بھی،
بغیر خوشبو کے ہو،
ٹھیک ہے،
کیونکہ مہندی زینت میں شامل،
زینت میں شامل،
سر پر مہندی کا پتلا خضاب کیا یعنی پتلی تہ لگائی کے بال نظر آتے ہیں تو ایک دم،
اچھا
گاڑی مہندی لگائے کے بال بھی چھپ جائیں اور چار پہر گزر گئے تو مرد پر دو دم، چار پہر سے کم میں ایک دم اور ایک صدقہ، عورت پر بہر صورت ایک دم ہوگا۔
اللہ اللہ، یہ چار پہر سے کیا مراد؟
چار پہر سے مراد 12 گھنٹے ہیں،
ٹھیک ہے،
یعنی پورا دن یا پوری رات یا دن اور رات کو ملا کر 12 گھنٹے،
ٹھیک ہے۔
اسی طریقے سے داڑھی میں بھی مہندی نہیں لگائی جا سکتی، بالوں کو بھی لگائی جا سکتی،
ٹھیک ہے، ہاتھوں پہ بھی اسلامی بہنیں نہیں لگا
نہیں لگائی سکتی،
ٹھیک ہے۔
پھر تیل پر میں نے عرض کیا کہ زیتون یا تیل کا تیل تو مطلقاً جائز نہیں ہے، کڑوا تیل لگایا جا سکتا ہے لیکن برانڈ والے تیل جو ہیں یہ نہ لگائے جائیں،
ٹھیک ہے۔
تو یہ انسانی بدن سے تعلق رکھنے والے ممنوعات، اس میں سے پہلی چیز تھی زینت،
زینت
کہ ایک احرام والے کو زینت ترک کرنا ہے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ سادگی ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، زینت والی چیزوں سے دور رہ کے فقط یاد الہی ہو،
یہی کیفیت ہے
ماشاءاللہ.
اب دیکھیں یہ کیفیت پورے سفر میں نہیں ہے،
صرف اس
کو یہ سمجھے کہ 40 دن اسی طرح رہنا ہوگا یا جتنا بھی سفر ہے وہ اسی طرح گزارنا ہوگا، ایسا نہیں ہے.
اللہ اللہ،
جب کوئی شخص عمرے کا احرام مانتا ہے یا حج کا احرام مانتا ہے، ہمارے یہاں سے جانے والے تمتع کرتے ہیں، انہیں 1 یا 1.5 دن اس کیفیت میں گزارنا ہے. عمرے کے لیے یہاں سے مطلب فلائٹ پہ لیٹ بھی ہوئی ہے، وہاں جا کے آرام کیا، زیادہ سے زیادہ 2 دن لگیں گے، اس کیفیت میں گزارنا ہے. اس کیفیت کے ساتھ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر، یہ مقصود ہے. عمرے کا احرام کھول دیا، پھر اپنے روٹین میں آ جائے، تمام چیزیں لگائے، پھر تو خوشبو لگانا زیادہ مستحسن ہوگا.
ماشاءاللہ. اب یہاں سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، نمائندگی کر رہا ہوں، سوالات بھی آئے گا کہ مثال کے طور پہ آپ جب خوشبو بھی نہیں لگائیں گے، آپ نے فرمایا کہ صابن سے بھی اور میل چھڑانے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اب یہ میل ہو گیا، انسان ذرا پرا گندا، بال بھی ہو جائیں گے، وہ لک بھی انسان کی نہیں رہے گی، تو یہ صفائی تو اسلام میں نصف ایمان بھی کہا گیا، تو کیا یہاں اس طرح رہنا پسندیدہ ہے؟
دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے.
کیا بات ہے، کیا بات.
تو یہاں مقصود ہی یہ ہے، شریعت نے سکھایا یہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے بادشاہوں کے دربار میں جایا جاتا ہے تو ایک وقار تو ہوتا ہے، لیکن اس وقار کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اگر مذاہب کو دیکھا جائے تو وہاں کوئی جھکتا ہے بادشاہ کے دربار میں جا کے، تو کوئی سجدہ کرتا ہے. دین اسلام میں سجدہ اور اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچے، اس کو ناجائز قرار دیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو جانا ہے، اب خانہ کعبہ جو ہے کیا ہے، خانہ کعبہ ایک عمارت ہے پتھروں کی، اس کے اندر رب تعالیٰ نہیں رہتا. کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں رہتا ہے، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ جسم، مکان، جہد، سم سے پاک ہے.
صحیح.
اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی تعظیم کو اپنی تعظیم قرار دیا ہے، کہ جو یہاں آئے گا، اس کے پھیرے کرے گا، اس کے گرد گھومے گا، اس کی تعظیم کرے گا، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے گا. تو یہاں مقصود یہ ہوا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو وہ انتہائی گریہ زاری کے ساتھ حاضر ہونا ہے، اپنے آپ کو مٹا کر حاضر ہونا ہے.
ماشاءاللہ.
حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کتب میں لکھا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے، اور خاص طور پر ان کا جو روٹ تھا سفر کا، وہ بیر روحا کے راستے سے وہ آیا کرتے تھے.
ماشاءاللہ.
تو بیر روحا پر کئی انبیاء کرام علیہ رضوان کا پانی پینا ثابت ہے.
ماشاءاللہ.
تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جب آتے تو مکہ معظمہ میں ننگے پاؤں رہتے.
اللہ اللہ، انبیاء کرام،
انبیاء کرام علیہ السلام.
اللہ اللہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیے کہ ایک تجلی رونما ہونی تھی، لیکن اس پر بھی کہا گیا کہ اپنے چپلیں اتار کر اس وادی میں آؤ. جس وادی میں وہ تجلی رونما ہونا تھی تو وہ وادی مقدس ہو گئی.
ماشاءاللہ.
تو وہاں جانے کے اپنے آداب ہیں، اپنے طریقے ہیں، یہ سارا اسلام.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. احرام کی پابندیاں، احکام حج کے آج کے سلسلے کا موضوع ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ کہ میرے بنوئی جا رہے حج پر ابھی، اور میری بہن فوت ہو گئی تھی 5 سال پہلے، اب یہ بتائیں کہ وہ اس کے نام کا عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ میرے لیے غیر محرم ہو گئی ہے. وہ
جی بیوی غیر محرم ہو گئی کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا. جی اگلا سوال دے دیجیے.
حضور، میں ظفر اقبال راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، مجھے حج کے بارے میں سوال پوچھنا ہے کہ کیا حج بدل پہ جانے والا شخص اپنے عزیز و اقارب یا حقوق العباد کا خیال رکھے گا، یا جو حج پہ بھجوا رہا ہے اسے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ حج بدل کرنے والے پر وہاں پہ جو قربانی ہوتی ہے 10 ذی الحج کو، کیا وہ واجب ہے؟
انشاءاللہ. جی جواب دیں گے. ایک اور کال دے دیں.
جی میرا نام مشکور حسین ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حج پہ جانے کے لیے جو ہے محرم کو ساتھ لے جانا چاہیے، تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ محرم کون کون سے، کس کس کو ساتھ لے جا سکتا ہے بندہ، کون کون سے رشتے کو؟
جی انشاءاللہ جواب آپ کو دیں گے. سب کیا فرمائیں گے؟ اگر زوجہ کا انتقال ہو گیا تو کیا آپ اس کے لیے طواف بھی نہیں کر سکتے، عمرہ بھی نہیں کر سکتے؟
دیکھیے اسلام نے تو سکھایا ہے کہ جو سفر میں تھوڑی دیر ساتھ ہو اس کا بھی حق ہے. اور بیوی کو تو
شریک حیات
کروٹ کا ساتھی قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اسے کروٹ کا ساتھی قرار دیا ہے
اللہ.
تو بیوی در حقیقت شوہر کی خدمت کرتی ہے.
صحیح.
ماتحت بھی ہوتی ہے, وہ خدمت کرتی ہے اور کافی تکالیف برداشت کرتی ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کی بیوی تھی, اس نے اس کی خدمت کی, ویسے ہی وہ اس کی محسن ہوئی, احسانات ہیں اس کے
بیوی کے شوہر پر احسانات ہیں
بلا شبہ.
یہاں تو یہ کہا جاتا ہے شوہر کے احسانات ہیں بیوی کے.
دیکھیے دو طرفہ معاملات ہیں, شوہر کے بھی احسانات ہوتے ہیں لیکن بیوی کے احسانات کم نہیں ہیں. خاص طور پر جو بچے کی پرورش ہے, جو ماں کے حصے سے اس کا کردار ہے, اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. پھر ان کا جو تعلق ہے وہ ٹھیک ہے, بعض اعتبارات سے ختم ہو گیا, لیکن ایسا بھی ختم نہیں ہوا کہ یکسر ختم ہو گیا ہو. بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر جو ہے اس کے ترکے سے حصہ پائے گا. یہ نہیں کہ وہ انتقال ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا, وہ اس کو حصہ نہیں ملنا. کل بروز قیامت یہی بیوی جو ہے اس کی ساتھی بنے گی, دوبارہ جنت میں یکجا ہوں گے.
صحیح.
اگر دونوں جنت میں جاتے ہیں تو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا تو یقینی طور پر جنت میں جانا ہے
انشاءاللہ.
اگر جرم ہوئے تو ہو سکتا ہے سزا پا کر جانا پڑے. تو بہرحال اس کی طرف سے نفلی طواف کرنے میں, نفلی عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ تاکید ہے کہ اس طرح اپنے قریبی عزیزوں کو انتقال کے بعد بھی یاد رکھا جائے.
سبحان اللہ.
اس طرح دنیا میں ان پر احسان کرنا نیکی ہے, انتقال کے بعد بھی ان پر احسان کرنا نیکی ہے.
ٹھیک ہے. اور اسی طرح حج بدل پر جانے والے کے لیے جو سوال تھا,
بڑا اہم سوال ہے کہ اس سارے جو بیان کیے جاتے ہیں کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور تائب ہو جائے اور حقوق معاف کروا لے, تو دیکھیے اس کی جو تاکید ہے وہ جو اصیل ہے, جو اصل ہے, جو بھیج رہا ہے, یہ ساری تاکید اس سے نفی تو نہیں ہو سکتی. اسے بھی ایسا کرنا چاہیے کہ اس کی طرف سے جب کوئی حج پہ جا رہا ہے جبکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور ایسے آزار ہیں کہ واقعی کسی اور کو بھیجنا واجب ہے, خود نہ جانے کی رخصت ہے, تو اسے خود بھی اپنے حقوق وغیرہ معاف کروانے چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جو شخص جا رہا ہے اس کے لیے بھی یہ تاکید رہے گی, کیونکہ بہت ساری چیزیں تو عمومی سفر کی ہیں کہ کسی بھی سفر پہ انسان جائے تو وہ حقوق وغیرہ وصیت کر کے اور تمام چیزوں کا التزام کر کر جائے, پھر وہاں جا کر اس نے بھی وہ سارے فضائل پانے ہیں. یعنی عرفات کی جو حاضری ہے, وہ جو حاضری ہے اس کی جو نیکیاں ہیں, حرم کی جو 100,000 نیکیاں ہیں, وہ تمام فضائل یہ بھی پائے گا. تو یہ بھی اپنے حقوق وغیرہ معاف کروا کر جائے اور جو اصل ہے وہ بھی اپنے حقوق وغیرہ معاف کروائے.
لیکن وہ جو قربانی کا ان کا تھا کہ وہ قربانی حج بدل والے پر بھی واجب ہے, جو حج کی قربانی,
حج کی قربانی تو دیکھیے جو بھیجنے والا اسی پر واجب ہو.
ٹھیک ہے, تو وہی اس کو رقم بھی دے گا کہ
وہی دے گا
کہ حج کی قربانی بھی کر دے. اچھا, مشکور بھائی تھے لاہور سے, کون کون سے محرم کو ساتھ
محرم, دیکھیے محرم جو ہیں وہ جن سے ابدی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے وہ محرم ہوتا ہے.
ٹھیک.
اس میں باپ ہے, بھائی ہے, چچا ہے, بیٹا ہے, یہ محرم ہوتے ہیں. البتہ داماد بھی محرم ہے, لیکن ساس اگر جوان ہے تو پھر داماد کے ساتھ نہ جائے.
اچھا, اب ساس کے ساتھ اپنی بیٹی بھی ہے اور پھر داماد ہے تو پھر جانے میں حرج,
دیکھ لیا جائے. مطلب کہ اگر وہ جوان ہے تو نہ جائے.
ٹھیک.
لیکن یہ ہے کہ کوئی اور محرم نہیں ہے, حج فرض ہو چکا ہے, تو پھر احتیاطوں کے ساتھ جایا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے مفتی صاحب, دوسرے بدری پھول کی طرف, احرام کی پابندی,
احرام کا جو مطلب کہ جہاں سے احرام کی پابندیاں عملی طور پر شروع ہوتی ہیں وہ ہے لباس.
ٹھیک ہے,
ترک لباس, سلا ہوا لباس چھوڑ دینا.
ٹھیک ہے,
یہ بھی احرام کی پابندیوں کا ایک حصہ ہے.
ٹھیک ہے,
اب لباس کے اندر جو ہے وہ تین چیزیں ہیں, سلا ہوا لباس چھوڑنا, نمبر دو ایسی چپل یا جوتا پہننا کہ جس سے پنجے کا جو ابھرا ہوا حصہ ہے, یعنی ایڑی سمیت جو پورا پنجا ہے اس کا جو ابھرا ہوا حصہ ہے وہ نہ چھپے.
ہوائی چپل جسے کہتے ہیں
وہ نہ چھپے.
ٹھیک.
اب وہ جو ہے وہ بعض جوتے ایسے آتے ہیں کہ اس طرح خواتین کے جوتے ہوتے ہیں,
جی,
آگے سے تھوڑی سی انگلیاں بند ہیں,
جی,
اور برابر سے بند ہیں,
جی,
پیچھے سے ایڈی بند ہے, لیکن اوپر کا ایسا کھلا ہوا ہے.
جی جی جی.
تو یہ ضروری نہیں کہ ہوائی چپل ہی سے جو ہے
صحیح.
یہ شرط پوری ہو سکتی ہے, کسی بھی قسم کا جوتا ہو.
واہ.
یہ جو اوپر کا حصہ ہے یہ کھلا ہوا ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے,
پہلی چیز کہ سلا ہوا لباس نہ پہنا جائے.
ٹھیک ہے,
نہ بنیان پہن سکتا ہے، ایک تہمت جو ہے وہ نیچے پہننا ہے اور ایک بدن کے اوپر ایک چادر اس کو پہننی ہے، یہ دو لباس اس کے احرام میں شامل ہوں گے، اور نہ ٹوپی پہننی ہے نہ چہرہ چھپانا ہے. عورت جو ہے وہ اپنا سر چھپائے گی، کان بھی چھپا سکتی ہے لیکن عورت بھی اپنا چہرہ کھلا رکھے گی.
ٹھیک.
مرد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ اور سر کھلا رکھے.
ٹھیک.
تو لباس کے تین حصے ہو گئے.
ٹھیک ہے.
کہ ایک بغیر سیدھا لباس پہننا،
ٹھیک ہے،
دوسرا چپل اس انداز کے پہننا جس کی تفصیل بیان کی گئی.
یہ چپل اس طرح کے پہننا مرد کے لیے یا عورت کے لیے بھی ہے؟ عورت تو جرابے بھی پہن سکتی ہے،
عورت تو دستانے بھی پہن سکتی ہے اور موزے بھی پہن سکتی ہے،
اس کو چھپانا نہیں ہے پیر. ٹھیک ہے.
اور تیسرا یہ کہ مرد سر اور چہرہ نہ چھپائے اور عورت جو ہے وہ چہرہ کھلا رکھے گی، سر کو چھپائے گی.
ٹھیک.
اب پھر اس کی پوری تفصیل ہے.
ٹھیک.
کہ مثلا محرم نے سلا کپڑا چار پہر پہنا.
ٹھیک.
پہنا اور یاد آ گیا کہ نہیں پہننا تھا، اتار دیا. تو
اور جہاں جہاں چار پہر کی بات ہوگی تقریباً
بارہ گھنٹے. اچھا، اس سے کم صدقہ اگرچہ کہ تھوڑی دیر ہی پہنا ہو.
ٹھیک.
ایک اور بڑا ہی اہم مسئلہ بکثرت جو ہے وہ پیش آتا ہے کہ چہرے پر کپڑا ٹچ ہو جاتا ہے یا مطلب کہ
سر پر بھی ٹچ
لگ جاتا ہے، سر پر لگ جاتا ہے. اس کے لیے میں مسئلہ عرض کر دوں، مرد یا عورت نے منہ کی ٹکلی ساری یا چہارم چھپائی، یا مرد نے پورا یا چہارم سر چھپایا، تو چار پہر سے زیادہ لگاتار چھپانے میں دم ہے. اور جو اتفاقیہ ہوتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوتا.
اچھا، چار پہر وہی بارہ گھنٹے ہو گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اتفاقیہ ہو گیا، سر پہ لگ گیا پھر ہٹا لیا، منہ پہ لگ گیا ہٹا لیا، تو اب دم نہیں ہے،
دم کی صورت تو نہیں ہوگی، یہ تو کلیئر ہے.
ٹھیک ہے.
اور کم میں صدقہ.
ٹھیک ہے.
چہارم سے کم چار پہر تک چھپایا تو صدقہ، چار پہر سے کم میں کفارہ نہیں مگر گناہ ہے.
ٹھیک.
تو یہ ہوتا ہے کہ پورا چھپایا تو ایک الگ کیفیت ہے، اور چہارم سے بھی کم ہے
یعنی چہرے کا چوتھائی سے بھی کم پہ تھوڑی دیر کے لیے لگ گیا تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے.
کچھ بھی نہیں ہے. اگر قصدن ہے تو گناہ ہے، ورنہ گناہ بھی نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. سب کسی نے چادر ڈالی،
جی،
اس کا کوئی قصد نہیں تھا تو گناہ بھی نہیں ہے.
لیکن اب کسی نے چادر ڈالی اور پورے منہ پہ لگ گئی یا پورے سر پہ لگ گئی تو اس صورت میں
صدقہ
ہوگا. اب یہ جہاں صدقہ کہا جاتا ہے وہاں اس سے کیا مراد ہے؟
صدقے کی دو تفصیل ہے. مطلق صدقہ بولا جائے تو صدقہ فطر مراد ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
ورنہ بعض صدقے ایسے ہیں جس میں ایک مٹھی گندم دینا بھی کافی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور بعض صدقے ایسے ہوتے ہیں جو جہاں ایک کھجور دینا بھی کافی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ تھا دوسرا حصہ.
ٹھیک ہے. لباس کی آواز، ایک کال ہے جی، میں وہ کال دے دیجیے.
میں محمد ناصر میرپور صاحب سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جو حج کرنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں، آخر میں جب احرام اتارتے ہیں تو حلق کرانے جانا پڑتا ہے اتارنے سے پہلے، تو لازمی کی بات ہے وہاں کے جو نائی صاحبان ہوتے ہیں جو بال حلق وغیرہ اتارتے ہیں تو وہ اوپر شیمپو یا صابن وغیرہ رکھتے ہیں، اس میں خوشبو ہوتی ہے، ہمیں ذرا وضاحت فرما دیں. تو
لازمی سی بات ہے، خیر ایسا تو نہیں ہے لیکن تفصیل مفتی صاحب سے لے لیتے ہیں پھر میں کچھ عرض کروں گا. صابن لگاتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں جب حلق کرتے ہیں تو نائی صاحبان
اس کو بیان کر دیں کہ جناب خوشبو والی کوئی بھی چیز آپ نہیں لگائیے.
ویسے بحث کر دوں کہ ایسا نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں وہاں حلق کرنے والوں کو جب آپ منع کریں گے تو صرف پانی لگا کر بھی وہ حلق کر دیتے ہیں. دوسرا، اب وہاں پر بغیر خوشبو والے بھی انہوں نے وہ لکوڈ ہوتا ہے سوپ کا، تو اگر وہ لگاتے ہیں مفتی صاحب اس کی اجازت ہوگی؟ اگر وہ بغیر خوشبو والا ہوتا،
بغیر خوشبو ہے تو کوئی حرج نہیں.
بالکل حرج نہیں ہے. جی مفتی صاحب آگے چلیں. تیسرا مدنی پھول.
اب ہے بال، ناخن اور میل کے مسائل.
ٹھیک ہے.
لباس کا عرض کیا کہ جناب لباس جو ہے وہ بغیر سلا پہننا ہے، زینت ترک کرنی ہے. بال کے تعلق سے بھی مسائل ہیں.
ٹھیک ہے.
کہ بال کے تعلق سے ایک تو کلیئر ہے کہ جناب یہ نہ تو اپنا سر مونڈ سکتا ہے حالت احرام میں،
ٹھیک ہے،
نہ جو ہے وہ داڑھی مونڈ سکتا ہے، نہ مونچھے مونڈ سکتا ہے، نہ بغل کے بال مونڈ سکتا ہے، نہ منہ زیر ناف مونڈ سکتا ہے. جس کیفیت میں ہے اسی کیفیت میں رہے گا. پھر ایک اور تفصیل ہے کہ اگر اس کے اپنے فیل کی وجہ سے کوئی بال ٹوٹتے ہیں تو ان بالوں کے ٹوٹنے پر بھی صدقے وغیرہ کی تفصیل ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک دو یا تین بال اگر ٹوٹے ہیں تو ایک مٹھی صدقہ ہے. تین سے زیادہ بال اگر ٹوٹتے ہیں تو تین سے زیادہ بال ٹوٹنے کی صورت میں ایک صدقہ فطر ہے، ایک دو تین تک ایک مٹھی صدقہ یا ہر بال کے بدلے ایک کھجور۔
ٹھیک ہے،
تو یوں بال نہ ٹوٹیں، وضو میں خیال رکھنا ہے۔
ٹھیک،
اسی طریقے سے جو ہے وہ
جن کے بال جھڑتے زیادہ ہیں انہوں نے پھر بہت احتیاط،
نہانے کی اجازت ہے۔
ٹھیک ہے،
لیکن اس نہانے میں یہ ضروری ہے کہ میل نہ چھوڑائے۔
ٹھیک ہے،
کوئی بھی صابن وغیرہ، شیمپو وغیرہ، چاہے بغیر خوشبو، بغیر خوشبو کا ہو،
ٹھیک ہے،
یہ نہیں لگائے گا۔
اچھا، بغیر خوشبو کا بھی صابن یوز نہیں کرے گا؟
نہیں لگائے گا،
اس سے میل چھوٹ جائے گا۔
میل چھوٹے گا،
ٹھیک ہے،
اپنی حالت پر رہنا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے،
اس کے بعد یہ ہے کہ نہانے کی اگر حاجت پڑتی ہے تو نہا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب جنابت ہو گئی تو نہا سکتے ہیں یا نہیں، چادریں تبدیل کی جا سکتی ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، کیفیت برقرار ہے، لیکن نہانا اس طرح ہے کہ میل نہیں چھوڑانا۔
ٹھیک ہے،
نہ میل مسلنا ہے جسم کو،
ٹھیک،
نہ ملنا ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ مکہ شریف داخلے سے پہلے، اگرچہ کہ آج کل ممکن نہیں رہا، سنت ہے کہ پہلے غسل کر کے پھر مکے میں داخل۔
واہ واہ واہ،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بئر طوا سے غسل فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بئر طوا کے قریب رات گزاری، غسل فرمایا، اور اشراق چاشت کے وقت جو ہے جب دن چڑھ رہا تھا تو مکہ مکرمہ میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے۔ تو نہایا جا سکتا ہے، میل نہیں چھڑا سکتے۔
ٹھیک ہے،
تو بالوں کے متعلق یہ احتیاط کرنی کہ بال گرائیں نہیں،
مونچھیں ترشوانا یا دیگر معاملات تو رہ ہی گئے نا، یعنی یہ تو کرنا ہی نہیں،
بالکل نہیں کرنا،
بال کاٹنے والا کوئی معاملہ نہیں کرنا،
داڑھی کے بالوں کو چھیڑنا ہے نہ مونچھوں کے بالوں کو چھیڑنا، حالت احرام میں۔
ٹھیک ہے،
جب عمرے سے فارغ ہو جائیں، حلق و قصر ہو گیا، تب کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک،
پھر یہ ہے کہ ناخن بھی نہیں تراشنے، نہ دوسرے کے ناخن بنانے ہیں نہ اپنے ناخن بنانے ہیں، اس کے حوالے سے خاص خیال رکھنا ہے۔
ناخن تو نہیں بناتے لیکن وہ دانت سے جو کترتے رہتے ہیں وہ کیا کریں؟
اس کی بھی اجازت نہیں،
اس کی بھی اجازت نہیں
بنائی ہوئی۔ پھر ہے، یوں سمجھیے بڑی اہم چیز ہے، ترک زینت، سلا و لباس، بال، میل، ناخن۔ اب ہے ازدواجی تعلقات سے دوری۔ اب ازدواجی تعلقات اپنی تفصیل کے ساتھ، بوسو کنار، صحبت، ان یہ سب چیزیں بھی احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں، اور احرام کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کیفیت میں بہت ساری جائز چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے۔ اب کوئی کس کام میں مبتلا ہوتا ہے اس کی اپنی تفصیل ہے۔ اب آپ شروع میں بیان فرما رہے تھے کہ جناب ایک تو کنسیپٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے ساتھ جایا جائے،
جی،
لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری سے جایا جائے،
جی۔
اب اس عاجزی اور انکساری کو دیکھیں آپ، جوئیں بھی انسان کے جسم کا ایک حصہ ہی ہوتی ہیں۔
صحیح صحیح،
ٹھیک ہے، انسان کوشش کرتا ہے، کتنے صابن شیمپو استعمال کرتا ہے،
صحیح،
پھر بھی جوئیں ہو جاتی ہیں۔
صحیح،
تو جو جسم میں جوئیں پائی گئیں ان کو دور نہ کرنا واجب ہے،
احرام جب تک باقی ہے،
احرام کی نیت کرنے کے بعد۔ اچھا، ایک طریقہ جو عام طور پر خاص طور پر امیر سنت جس کو بیان فرماتے ہیں کہ جیسے کل احرام باندھنا ہے تو آج ہی مشین لگوا لی،
جی جی،
اس سے یہ ہوا کہ اس مشین لگوانے سے جو بال جھڑنے کے مسائل ہیں وہ نہیں ہوں گے۔
صحیح،
اب خارش ہوتی ہے پھر جب بندہ جو سفر میں ہے، اور خاص طور پہ جب زلفیں رکھی ہوئی ہیں،
جی جی،
اور پسینہ آیا ہوا ہے،
بالوں
خارش کرنا، اور پھر بال کا ٹوٹنا اور اپنے فیل سے ٹوٹنا، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یوں مشین پھروا لی جاتی ہے پہلے ہی۔ یہ مشین پھروانا حج کا حصہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، وہ احتیاط کے طور پہ۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ حج پہ جا رہے ہیں اس لیے پھروا رہے ہیں، یہ حج کا کوئی رکن، حصہ یا تاکید، موقع چیز نہیں ہے،
ٹھیک،
بلکہ ایک احتیاط کے پیش نظر ہے، تاکہ بال ٹوٹنے وغیرہ کے، میل چھڑانے وغیرہ کے مسائل نہ ہوں، جوؤں سے بھی نجات مل جائے۔
یہ احتیاط بھی آپ نے بیان فرما دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میل نہیں چھڑا سکتے، ناخن نہیں ترشوا سکتے، اپنے آپ کو جو سلے ہوئے کپڑے اور یہ خوشبو نہیں لگا سکتے، تو اس میں اب یہ سارے کام پہلے تو کر سکتے ہیں نا، احرام پہ خوشبو لگا لیں، اچھی طرح میل چھڑا لیں،
احرام میں داخل ہونے سے پہلے پہلے،
ٹھیک ہے،
یہ سب چیزیں کرنی ہیں۔ پچھلے سلسلے کا موضوع یہ تھا کہ احرام داخل ہونے کے مراحل،
ماشاءاللہ،
تو اس سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ اچھا، جوؤں کے اندر تو اتنی تفصیل ہے کہ جوؤں کو نہ جھاڑ کر پھینک سکتے ہیں، کسی کپڑے کے اندر جوئیں ہیں پتا چلا کہ جناب چادر کے اندر جوئیں تھی، دھوپ میں سکا دو، دھوپ میں بھی نہیں سکا، جوؤں کو مارنے کی غرض سے کپڑا بھی نہیں دھو سکتے۔
اللہ اللہ اللہ، یعنی جوئیں بھی وہاں جا کے بچ گئی ہیں،
کچھ دیر کے لیے بچ گئی ہیں،
ٹھیک ہے،
کچھ دیر کے لیے بچ گئی ہیں۔ تو یہ مسائل جوئیں کے تعلق سے تھے،
یعنی ہمارا میرا خیال ہے پہلا جو اس کا باب تھا
وہ تقریباً پورا ہو گیا۔ اب شکار کے اپنے مسائل ہیں، وحشی جانور کا شکار،
مطلب نارملی پیش تو نہیں آتا.
جو پالتو جانور ہیں وہ تو ذبح کیے جا سکتے ہیں, اس لیے پیش نہیں آتے کہ اب ہمارا سفر جہاز پر ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
گاڑیوں سے ہوتا ہے. پہلے کے جو لوگ چلا کرتے تھے تو وہ ان کا مبتلا ہونا مطلب کہ مشکل نہیں تھا, ان کے قریب قریب سے جانور گزرتے ہوں گے.
اب ان کو کھانے پکانے کے لیے
جو مچھلی کا شکار ہے اگر کوئی بحری راستے سے جا رہا ہے وہ حلال ہے,
ٹھیک ہے.
تو اس کے اپنے مسائل ہیں, جانور کو پورے مارنے کے الگ مسائل ہیں, زخمی کرنے کے الگ مسائل ہیں. پھر ایک اور چیز ہے, احرام کی حالت میں ہوں یا نہ ہوں, خاص حرم کے جو جانور ہیں ان کو ایزا دینے کے الگ مسائل ہیں.
اللہ,
تو یہ جو ہے وہ احرام کے تعلق سے موٹی موٹی چیزیں ہم نے بیان کی.
احرام کے حوالے سے اب یہاں میں مدنی چلے کے ناظرین کو ایک عرض کرتا چلوں, جیسے مفتی صاحب نے شروع میں بھی کہا کہ خوشبو جو ہے وہ سب سے اہم عنصر ہے, فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے حاجی جو ہے وہ دم یا صدقہ وغیرہ میں پڑ جاتا ہے. یہاں ایک احتیاط عرض کرتا چلوں, نارملی حاجی یہ غلطی کرتے ہیں کہ خوشبو لگائی احرام پر. اچھی باتیں لگانی چاہیے احرام کی نیت کرنے سے پہلے, خوشبو لگا لیں آپ. اب خوشبو لگانے کے بعد وہ شیشی جو ہے خوشبو کی یا عطر جو ہے اس کو احرام ہی کے بیلٹ میں رکھ لیا یا اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا جس بیگ میں آپ کے پاسپورٹ وغیرہ بھی ہیں, اب احرام کی نیت کر لی, جدہ ایئرپورٹ پہنچے یا مکہ پاک پہنچے, اب بیلٹ میں کوئی چیز نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالی یا ہینڈ بیگ میں ڈالی اور وہ خوشبو لیک ہو گئی تو وہ ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ خوشبو لگانے کے بعد اب اس خوشبو کو یا تو گھر چھوڑ دیں یا اگر وہاں لے جانا ہے اسی خوشبو کو تو اچھی طرح دو تین تھیلیوں میں ڈال کے اس کو اپنے کسی بڑے لگیج بیگ میں ڈال دیں جہاں آپ کو کم از کم احرام اتارنے سے پہلے ضرورت نہ پڑے, اس بات کا خیال رکھیں. اچھا مجھے سب یہاں یہ بتائیں کہ اب آپ نے تیل لگانے کے حوالے سے بھی منع فرمایا, صابن خوشبو, اچھا خوشبودار صابن کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس کو کیا بالکل یوز نہیں کر سکتے.
دیکھیں اس پہ دم ہونے یا نہ ہونے کے مسائل میں تو تخفیف کا پہلو بیان کیا گیا ہے خوشبودار رسالے میں, لیکن یہ نہیں کہ اس کو استعمال بھی کریں گے.
ٹھیک ہے, اگر کر لیا تو دم نہیں ہے. اچھا ایک تو عطر کی وجہ سے محرم جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے یا سوالات پوچھتے ہیں, دوسرا بڑا خاص طور پہ ہمارے کراچی کے جو حاجی ہوتے ہیں, باقی شہروں والے تو کم ہیں ان کا استعمال, پان کھانے والے حاجی یا چھالیا کھانے والے حاجی, وہ پریشان بھی ہوتے ہیں اور پریشان کرتے بھی ہیں, کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیے جس چھالیا میں خوشبو ہے یا جس تمباکو میں خوشبو ہے احرام کی حالت میں اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا. ہاں پھر تفصیل ہے دم ہوگا یا نہیں ہوگا,
ٹھیک ہے,
اس کے تعلق سے تفصیل ہے کہ جناب جیسے چھالیا کھائی, غالب چھالیا تھی, خوشبو مغلوب تھی, پھر وہ پکی ہوئی تھی یا نہیں پکی ہوئی تھی, پھر اس میں پوری ڈیٹیل ہے.
ٹھیک ہے,
اچھا اتنا ضرور ہے کہ چھالیا پکنے کے بعد خوشبو ڈالی جاتی ہے,
جو نارمل چھالیا کے پیکٹ ہوتے ہیں
ہاں
اس میں خوشبو بعد میں ڈالی.
چھالیا والے سے میں نے پوچھا تھا ان کی فیکٹری ہے کیسے ڈالتے ہیں آپ, کہ جب بھٹی سے نکال لی چھالیا پک گئی اس میں رنگ بھی آ گیا, اب ٹھنڈی ہو رہی ہے تو پھر چھڑکاؤ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
لیکن آپ پھر بھی تھوڑی سی دم کے حوالے سے گنجائش رہے گی
جی,
وہ خوشبو کس طرح کی ہے,
ٹھیک ہے, اور وہ پورا منہ بھی خوشبو والا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے
جی,
ٹھیک,
وہ پکی ہے نہیں پکی اور منہ بھی پورا خوشبو والا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, یہ تو دیکھیں جرم ہو گیا.
ٹھیک ہے,
جیسے قتل ہو گیا, اب دیکھیں گے کہ قتل عمدن ہوا ہے یا سہون ہوا ہے, قتل خطا ہے, قتل عمد ہے, کیا ہے, کس قسم کا ہے, تو اس جرم کی
نوعیت
نوعیت کیا ہے اور سزا کتنی ملے گی.
ٹھیک ہے, لیکن جرم ہے,
جرم ہے,
یعنی یہ سمجھ آ گئی کہ چھالیا والے اسلامی بھائی اور پان والے اسلامی بھائی ان دنوں احتیاط کریں, اور جس طرح حج پر جانے کے لیے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ پیدل چلنے کی پریکٹس ڈالیں اپنے ساتھ اور احرام پہننے کی اپنی پریکٹس کر لیں, اس طرح چھالیا اور پان چھوڑنے کی بھی پریکٹس کر لیں. بات کتنے دن کی ہے, لوگ سمجھتے ہیں 40 دن نہیں کھانا ہوگا, یا یہ کلیئر کرتا چلوں یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے شاید 1-1.5 دن آپ کا احرام میکسیمم رہ جائے گا اور حج میں 2.5 دن احرام رہتا ہے, تو 2.5 دن اگر ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے, سگریٹ پینے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ احرام
سگریٹ پینا ناجائز و حرام تو نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن اجتناب کیا جائے,
اس سے بھی بچا جائے بڑا تھوڑا سا, اور پھر بو تو ہو ہی جائے گی منہ میں تو پھر اس کو صاف بھی کرنا پڑے گا منہ.
اچھا جو اوڑھنے کی چادر ہے
جی
اس کے تعلق سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں, جیسے رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے مکہ شریف میں, پہاڑی علاقہ ہے نا تو دن بڑا گرم, پتا چلا کہ رات بڑی ٹھنڈی ہو گئی, تو اب کمبل بھی لینا پڑتا ہے, تو ٹھیک ہے کمبل لیا جا سکتا ہے, شال لی جا سکتی ہے, اگر سردیاں ہیں دن میں بھی نکل رہا ہے تو وہ جو شال موٹی ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے, لیکن چہرہ نہیں چھپائیں گے اور مرد جو ہے وہ سر بھی نہیں چھپائے گا.
ٹھیک ہے, چہرہ بھی نہیں چھپائیں گے لیکن ٹھنڈ بھی,
یہ جو شال ہے یہ لباس میں شمار نہیں ہوتی,
نہیں ہوگی. اچھا بلینکٹ لیا یا چادر لی سوتے وقت تو چہرہ نہیں چھپائیں گے,
چہرہ نہیں چھپائیں گے. کارپیٹ پر سجدہ کیا
اس میں تو منہ چھپے گا ایک طرح,
اس کو بھی جو نا چہرہ چھپانا نہیں کہیں گے.
ٹھیک ہے, چلتے ہیں کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جب آدمی عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، ابھی حج میں رمی کر کے قربانی کر کے فارغ ہو جاتا ہے، جب اپنے خود اپنے بال مون سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آدمی عمرہ کر کے فارغ ہو گھر مونڈا دے اور اس کی چند دنوں بعد کے چھوٹے چھوٹے بال آ جائے پھر دوبارہ عمرہ کرے تو کیا وہ مشین پھرا سکتا ہے یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو جو بال مونڈنے کا حکم ہے اس میں جو پور کا حکم ہے، پور سے مراد کیا ہے؟
ایک ہی کال میں تین سوال ہیں، کیا جواب دیں گے مجھے صاحب؟
اپنا سر مون سکتا ہے یہ، جب بالکل یہ اپنا تحلل پر وقت تحلل آ گیا، یعنی صحیح بھی کر لی اور اب اس کو جو ہے وہ حلال ہونا ہے،
ٹھیک،
یا حج کا احرام تھا اور اس میں قربانی سے فارغ ہو گیا، اب اس کو احرام سے باہر آنے کے لیے بال اتروانے ہیں، اس وقت خود اپنا کر لیتا ہے، اگرچہ ہے مشکل،
یہ ذرا خیال رکھیے گا، یہ جملہ مفتی صاحب نے کہا ہے نا، اس میں زخمی ہوتے ہوئے دیکھا ہے
مشکل، لیکن بعض لوگ کر لیتے ہیں،
جن کے بال نہیں ہوتے نا وہ تو چلے ریزر سے کر سکتے ہیں، بال والا تو اپنا سر مونڈنے کی برائے کرم پریکٹس نہ کرے، 10-15 ریال خرچ کر لے۔
دوسرا یہ ہے کہ دوسرا کیا سوال تھا ان کا؟
سوال یہ تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، اب دوبارہ کیا اس پہ مشین گمانی ہوگی یا وہ
لوگ؟ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ایک دن میں دو دو عمرے کرتے ہیں،
جی وہ
تو اب دیکھیں کہ وہ، ایک تو سوال یہ کہ ہر مرتبہ سر پر استرا پھیرنا ہے،
ٹھیک ہے،
ایک مرتبہ جب بال اتر گئے تو ہر مرتبہ استرا پھیرنا ہے، مشین نہیں پھیر سکتے،
گنجا لال ہو جاتا ہے مفتی صاحب، تھوڑی دیر ہی ہوئی ہوتی عمرہ کی ہوئے، بال تو نہیں ہوتے، لیکن
نہ بھی ہو تو استرا پھیرنا واجب ہے،
ٹھیک
ہے، ضروری ہے۔
اس ان کے سوال کا ایک حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے، یعنی مثال کے طور پہ کسی حاجی نے عمرہ کیا اور اب کچھ دنوں بعد اس نے حج کرنا ہے، تو عمرے اور حج کے درمیان کچھ تھوڑے تھوڑے بال آ گئے، بہت تھوڑے تھوڑے بال آتے ہیں، اب حج کے بعد اس نے استرا پھروانا ہوگا یا مشین سے بھی کام ہو جائے گا؟ کیونکہ مشین جتنے تو وہ ایک پورے جتنے بال تو آئے نہیں ہیں، اب کیا کریں؟
دیکھیں دو ہی طریقے ہیں نا،
ٹھیک ہے،
حلق اور قصر،
ٹھیک ہے،
قصر میں یہ ضروری ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کے بال کم از کم ایک پورا، جو ان کا تیسرا سوال تھا ایک پورا کیا ہوتا ہے، اس کو پورا کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی اتنے بال کاٹنے،
اتنے بال کاٹنے،
ٹھیک ٹھیک،
تھوڑے زیادہ کاٹ لیں،
صحیح، اس کا آسان طریقہ بتاتے ہیں، غالباً امیر علیہ السلام نے بھی لکھا ہے کہ جو اسلامی بہن ہے اپنے بالوں کا جو اخیر ہے، چٹیا جو ہے، اس کو اگر اپنی انگلی پہ لپیٹ لیں تو وہ لپیٹنے سے جو ہے نا وہ اتنا اور اسے تھوڑا زیادہ ہی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو کاٹ لیں۔
ایک اور احتیاط بھی رکھنی ہے کہ بالکل یہ چار حصے کریں گے،
ٹھیک ہے،
بعض بال چھوٹے ہوں گے وہ چوتھائی سے رہ جائیں گے،
ٹھیک ہے،
تو بہتر یہ کہ نصف سے پورا لے لیں گے،
ٹھیک ہے،
نصف سے پورا لینا زیادہ بہتر ہے،
نہیں پورے اگر لے لیں تو، پورے سے پورا لے لیں تو پھر آسانی ہو جائے گی، یہ چٹیا کے آخر پہ اس پوری چٹیا کو اگر گھما کے کاٹ لیں گے تو آلموسٹ سارے بال ہو جائیں گے۔
عام حالات میں تو ٹھیک ہے،
زیادہ عمرے جس کو کرنا ہے،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایک اور چیز عرض کر رہا ہوں،
جی،
کہ بعض عورتیں جو اسٹیپ کٹنگ کرتی ہیں ان کے یہاں تو پورا لینے سے بھی کام نہیں چلے گا،
وہ بال ہی نہیں آئیں گے،
نیچے کی طرف جو نا وہ چند بال ہوتے ہیں،
ٹھیک ٹھیک،
گنے چنے بال ہوتے ہیں،
ان کو اسٹیپ پھر پورے لینے پڑیں گے،
چوتھائی چوتھائی بالوں کا ایک پورا لینا ضروری ہے، کچھ نیچے سے لے لیں تو کچھ اوپر سے لے لیں،
ٹھیک ہے۔ امید ہے ہمارے اسلامی بھائی کو سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی یہ مبارک سفر نصیب فرمائے، جو جا رہے ہیں مولا کریم ان کا سفر آسان فرمائے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی سفر عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔